الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احباب کی اکثریت مور نبوت والا بیج لگا کر بیت الخلا جاتی ہے، ایسا کرنے سے مور نبوت کا ادب اور تقدس مجروح ہوتا ہے. اچھی بات ہے یا تو جیکٹ وغیرہ پر ہو جو اتار کے بندہ جائے، یا پھر رومال وغیرہ جو اکثر احباب کے پاس ہوتے ہیں اوپر ڈال کر ڈھک دے کر سر پائے. اب کوئی طریقہ بھی نہ ہو تو پھر بیت الخلا جاتے اتار کر جیب میں رکھ لیں. سادہ سی بات ہے، کیونکہ جو چیز ڈھک جاتی ہے پھر جیسے مسجد کے اندر قرآن مجید پڑھے ہوتے ہیں، اوپر کوئی لپائی کر رہا ہے کام کر رہا ہے تو وہ الگ مکان ہے، اوپر الگ ہے، اس طرح سے بید بھی نہیں ہوتی. رمضان المبارک کے تین عشروں میں رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی ارشاد فرمائی گئی. اللہ کریم کی رحمت و مغفرت تو سارا سال عام ہے، ان عشروں کو مخصوص کرنے میں کیا حکمت ہے؟ یہ سوال سے زیادہ سادگی ہے. سارا سال ایک ہی جیسا ہے، لیکن کوئی رات لیلۃ القدر جیسی ہے. سارے انسان ایک ہی جیسے ہیں، لیکن کوئی نبی کا ثانی ہے. سارے انسان ایک ہی جیسے ہیں، لیکن کوئی صحابی بن سکتا ہے. سارے انسان ایک جیسے ہیں، علماء ربانیین جیسے سارے ہیں، جاہل اور عالم ایک جیسے ہو سکتے ہیں تو سارے انسان ہیں. اسی طرح مومن اور کافر کبھی ایک جیسے ہو سکتے ہیں تو سارے انسان. سارے دن ایک جیسے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک میں جو حضور حق نصیب ہوتا ہے وہ جمعہ غیر جمعہ تو نہیں ہوتا. اسی طرح سارے مہینے ایک جیسے ہیں، لیکن رمضان کی اپنی شان ہے. وہ مہینہ ہے جس میں مخلوق اللہ کے کلام سے نوازی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سارے سات دن ایک جیسے ہیں تو آپ صرف رمضان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو ہر لمحے کی اپنی ایک الگ کیفیت ہے. اللہ کی رحمت تو بے شک عام ہے، لیکن افراد میں فرق ہے، اوقات میں فرق ہے، لمحات میں فرق ہے، زمانوں میں فرق ہے، سالوں میں فرق ہے، دنوں میں فرق ہے، راتوں میں فرق ہے. ایک ہی درخت سے پھل توڑے تو ایک کا ذائقہ اور ہوتا ہے، دوسرے کا اور ہوتا ہے، ایک کھٹا ہوتا ہے، دوسرا میٹھا ہوتا ہے، ایک ذرا کچا ہوتا ہے، دوسرا پکا ہوتا ہے. تو یہ تو بڑی عام سی بات ہے کہ جن ایام کو اللہ کریم نے خصوصیت دی ہے ان میں خصوصیت ہے. جیسے ہفتے کے سارے دن ہیں، لیکن کوئی دن جمعۃ المبارک کا ثانی تو نہیں. اسی طرح سارے مہینے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا تو کوئی ثانی نہیں. تو یہ تو سوال سے زیادہ ویسے ہی سادہ سی بات ہے. اللہ کریم نے رمضان کو برکات سے نوازا ہے، اور یہ واحد مہینہ ہے جس میں انسان انسان ہوتے ہوئے اوصاف ملکوتی کہ رسول کی کوشش کرتا ہے. نہ کھانا نہ پینا، یہ اوصاف ملکوتی ہیں، فرشتوں کے اوصاف ہیں. تو اعلیٰ اوصاف کے حصول کی محنت کرتا ہے اور اس میں ترقی درجات بھی ہوتی ہے، تلافی معافات بھی ہوتی ہے. جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ کریم معاف فرماتے ہیں، جو طلب و آرزو ہوتی ہے اسے پورا فرماتے ہیں. تو یہ تو کوئی سوال بنتا نہیں، آپ زبردستی سوال نہ بنایا کریں. عام سی بات ہے، ہر بندہ جانتا ہے. انسانی زندگی ایک عام سی چیز ہے اور روٹین میں گزر جاتی ہے. مالداروں کی بھی بسر ہو جاتی ہے اور ناداروں کی بھی بسر ہو جاتی ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بڑے آسودہ حال لوگ دنیاوی آسودگی کے باوجود غضب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور قرب الہی سے محروم ہو جاتے ہیں. بعض اوقات بڑے نادار اور غریب قسم کے لوگ بظاہر دنیاوی اعتبار سے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزت پا جاتے ہیں. ان کا تعلق, ان کی کیفیات ایمانی, ان کا کردار عطاعت الہی اور ان کا خلوص وہ نہیں کہیں سے کہیں رہ جاتا ہے. تو دنیا تو ایک حجاب ہے, ہر چیز لفافے میں بند ہے. اس کے اندر حقیقت کیا ہے کسی پر سنہری لفافہ ہے اور کھولیں گے تو اندر خرابات نکلیں گی, کسی پر عام سا لفافہ ہے تو کھولیں گے تو اندر جواہرات نکلیں گے. لفافے تو میدان حشر میں کھلیں گے, وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ کس نے کیا کھویا کیا پایا. رمضان المبارک کی تعریف خود اللہ کریم نے فرمائی ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں بندوں کو خطاب الہی سے نوازا گیا. یہ بہت عظیم بات ہے, بہت بڑی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد علی کا مفہوم ہے, کوئی اللہ کریم سے باتیں کرنا چاہے, کسی کا دل چاہے کہ میں رب العالمین سے بات کروں, فرمایا فلیقرأ القرآن, اسے قرآن پڑھنا چاہیے. اور قرآن کی نعمت کا نزول جو ہے, لیلۃ القدر کو سارا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا, اور پھر رمضان ہی میں زمین پر نزول قرآن شروع ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک پر ربیع الاول میں ہے, لیکن نزول گئی رمضان میں ہوا. عمر مبارک 40 برس سے کچھ مہینے زائد ہو چکی تھی, جتنا ربیع الاول اور رمضان میں فرق ہے لگ بھگ 6 مہینے کے برابر. تو جب کوئی کسی سے بات کرتا ہے تو اس گفتگو کے وقت کلام کرنے اور جس سے کلام کر رہا ہے ان کے درمیان بہت انتہائی قرب ہوتا ہے, کوئی تیسرا شخص درمیان میں نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ کریم نے جب اپنے بندوں سے کلام فرمایا تو اس کے لیے رمضان المبارک کو پسند فرمایا, کیونکہ رمضان المبارک میں بندے بھی فرشتوں جیسی عادات اوصاف ملکوتی کے حصول میں لگے ہوتے ہیں, روزے سے ہوتے ہیں, عبادات کرتے ہیں, شیاطین قید ہو جاتے ہیں, اور سارا سال تو قید نہیں ہوتے. تو بے پناہ برکات ہیں رمضان مبارک کی اور بے پناہ خصوصیات ہیں. رحم کرنا, بخش دینا, یہ اس کا اپنا کام ہے. وہ کسی کے مشورے کا محتاج ہے نہ کسی کی سفارش کا, وہ خود اپنی مخلوق پر بہت بڑا کریم ہے. اور جتنے مخلوق پہ مصیبتیں آتی ہیں یا عذاب آتے ہیں یا آخرت میں جتنا عذاب ہوگا, تو وہ واضح فرما دیا اللہ کریم نے کہ اللہ کریم کسی پر زیادتی نہیں کرتے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, یہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اللہ کریم کی نافرمانی کر کے، اللہ کریم سے دور رہ کے، اتباع رسالت پناہی نہ کر کے انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. ما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ خالق ہو کر مخلوق کے ساتھ زیادتی کرے. ہم بھی مخلوق ہیں اور ایک جہرینے والی چنتی ہے، یہ بھی مخلوق ہے. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم لاٹھی لے کر نکلیں اور چیٹیوں کو سزا دیں؟ اگر کوئی ایسی بات کرے کہ وہ چھڑی لے کر پھرتا ہو، میں چنکیاں تلاش کر رہا ہوں انہیں ماروں گا، تو لوگ کہیں گے پاگل ہے، دماغ خراب ہے اس کا، چنکی کی کیا حیثیت ہے، تو کہاں لٹ لیے پھرتا ہے. حالانکہ ہم دونوں ایک جیسی مخلوق ہیں. تو وہ ذات بے نیاز تو خالق ہے، خالق اور مخلوق کا تو موازنہ ہے. اس کی عظمت کو کب زیب دیتا ہے کہ وہ بندوں کا شکار کرتا پھرتا ہے. بندے ہیں جو اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں. یہ مادی صحت کے معاملے میں تو ہم جانتے ہیں کہ فلاں چیز موافق ہے، فلاں موافق نہیں ہے. کوئی تکلیف ہو تو ڈاکٹر سے، طبیب سے رجوع کرتے ہیں، وہ بتا دیتا ہے کہ مادی چیزیں نہ کھاؤ تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، گرم چیزیں نہ کھاؤ ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو مرغے کا گوشت نہیں کھانا تمہیں، آم نہیں چوسنے تمہیں، بیر نہیں کھانا، چھوڑ دیتے ہیں. گرمیوں کا سب سے بہترین فروٹ ہوتا ہے، جب ڈاکٹر منع کرتے تو ہم نہیں کھاتے. سب سے اچھا گوشت ہوتا ہے تو ہم نہیں کھاتے. کیوں؟ کہ وہ جب اندر جائے گا تو کچھ ایسی خرابی پیدا کرے گا جس سے ہمیں تکلیف ہوگی. یہی عالم کردار کا بھی ہے. انبیاء علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، علماء حق ان کے نائبین ہیں، وہ انبیاء کی تعلیمات کے مطابق ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا. اب اگر ہم جو غذا ہمیں منع ہے وہ ہی کھائیں گے تو بیمار ہوں گے، اس میں کسی کا کیا ہے؟ ایک قدرتی اس کا نتیجہ ہے. وہ کام جن سے روکا گیا وہ کریں گے تو تکلیف آئے گی، تو کھائے گا عذاب آئیں گے. تو یہ تو ہوتا ہے. اور سب سے بڑا دکھ جو ہوتا ہے، سب سے بڑی تکلیف جو ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیں محسوس ہو یا نظر آئے یا نہ آئے، سب سے بڑی تکلیف رحمت الہی سے محرومی ہے. کہ کوئی بندہ ایسا کام کرے کہ اللہ کریم اس پر رحمت کے دروازے بند کر دے. بعض اوقات بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے. ہماری نظر مادی چیزوں پہ ہوتی ہے. میں اگلے دن ہی دیکھ رہا تھا کہ نبی کریم تشریف فرما تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت تھے، اور آپ نے ایک ہی کمبل کا کرتا بنایا ہوا تھا، درمیان سے کاٹ کے سامنے کا لواز آگے آگے پیچھے کیچڑ کے کانٹے اس کے کناروں پہ پڑو کے اسے بند کیا ہوا تھا. جبرائیل نے امی نازل ہوئے اور عرض کیا، سنو یہ ابو بکر صدیق نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، اور ان کے پاس اس کمبل کے سوا کچھ بھی نہیں. تو میں اس کی کہ اللہ کریم نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کو سلام عرض کر کے ابو بکر صدیق کو اللہ کا سلام پہنچاؤں، اور یہ پوچھ کر رہا ہوں کہ وہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات ارشاد فرمائی تو رو گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پروردگار سے ناراض ہوں, یہ کیسے ممکن. اور پھر تین دفعہ فرمایا آنا ربی راز, آنا ربی راز, آنا ربی راز. اب ظاہری آ کے ایک شخص کو دیکھتی ہے کہ اس کے پاس جوتا نہیں ہے, پگڑی نہیں ہے, سلوار قمیض نہیں ہے, ایک پرانا کمبل ہے اور اس میں کانٹے لگا کر اپنا بدن ڈھانکا ہوا ہے, تو ظاہری نگاہ میں اس کے پاس کیا ہے. لیکن اس حال میں وہ اللہ کے اتنے قریب ہے کہ اس دار فانی میں روح الامین کو بھیج کر اللہ کریم پوچھ رہا ہے کہ اس میں خفا تو نہیں ہو گئی. کوئی سوچ سکتا ہے تو بظاہر کچھ نظر آتا ہے, حقیقت کچھ اور ہوتی ہے چیزوں کی. کسی کو سارے جہانوں کی سلطنت بھی مل جائے, بڑے محلات بھی مل جائیں, یہ منصب جلیلہ کہاں سے ملے گا کہ اللہ کریم بھی اس کی مزاج کرسی فرمائے. اللہ کو کیا ضرورت ہے. تو یہ کیفیات بھی اسی طرح ہوتی ہیں. اب ان کے دل میں مانا کہ جب جہاد کے لیے دینا ہے تو باقی بچا کے کیوں رکھنا, ان کا تعلق تھا حضور کے ساتھ, اللہ کے ساتھ. تو چیزیں بظاہر کچھ نظر آتی ہیں, نتائج کے اعتبار سے کچھ اور ہوتی ہیں, حالات بظاہر کچھ نظر آتے ہیں, حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. تو اسی سلسلے میں بعض امور عبادات میں, معاملات میں, اوقات میں, بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں انتہائی قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے, بعض امور ایسے ہوتے ہیں, کوئی کام ایسا بندے سے ہوتا ہے جسے اللہ کریم بہت راضی ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزوں کی تقسیم ہے اللہ کی, دنوں پر بھی, مہینوں پر بھی, سالوں اور زمانوں پر بھی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ تین زمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آپ کے ساتھ, آپ کے بعد کا زمانہ اس کے ساتھ, اس کے بعد کا زمانہ, حضور صحابہ تابعین تبع تابعین تک کے یہ تین زمانے جو ہیں یہ بہترین زمانے ہیں. اب روانہ کب سے شروع ہوا, کب تک رہے گا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیسے کیسے لوگ اس میں ہوئے, انبیاء اور رسل بھی آئے, بڑے بڑے دنیاوی حکمران, جاہ و جلال اور دبدبے والے بھی آئے, لیکن پہلوں اور پچھلوں سے سب سے بہترین زمانہ رسل کا ہے. تو اس طرح سے اوقات میں, ایام میں, دنوں میں, مہینوں میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح زمین کے ٹکڑوں میں فرق ہوتا ہے. ایک عبادت, ایک فرض ہم باہر ادا کرتے ہیں, ایک فرض مسجد کے اندر آ کر ادا کرتے ہیں. باہر کی زمین اور مسجد میں بڑا فرق ہے. مسجد میں ہم خود سے ادا کرتے ہیں, ایک جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں, ہے تو ایک ہی وقت کے وہی فرائض ہیں, لیکن اجر کے اعتبار سے مختلف فرق پڑ جائے گا. اللہ کی رحمت تو ایک ہی ہے, مخلوق بھی ایک ہے. اس مسجد میں ادا کرتے ہیں, مسجد نبوی میں ادا کرتے ہیں, تو ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے. بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں تو وہی ایک نماز 1,00,000 کا درجہ پا جاتی ہے. اوقات میں, جگہوں میں, دنوں میں, مہینوں میں, لوگوں کی ذاتوں میں, کردار میں, اعمال میں, ہر چیز میں فرق ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے فضیلت ہوتی ہے. اللہ کریم ان چیزوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ساری زندگی وقتی لمحاتی آسائشوں کی تگ و دو میں گزر جاتی ہے, اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں موروثی طور پر اسلام نصیب ہو گیا. الحمدللہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور لشتم پشتم ہم چل رہے ہیں. عبادت کے لیے خود کو کھینچ کر لانا پڑتا ہے, خود کو باندھ کے رکھنا پڑتا ہے. دنیا بھی امور کے لیے کوئی ہمیں روکتا رہے تو بھی ہم دامن چھڑا کے نکل جاتے ہیں کہ نہیں, مجھے یہ کام ضرور کرنا ہے. لیکن کتنا فرق ہے ہمارے رویوں میں. تو اپنے حالات, اپنے رویے دیکھ کر ہر وقت بخشش کا طالب رہنا چاہیے. جو لمحات نصیب ہوں ان کی قدر کی جانی چاہیے. اگر چند لمحے مسجد میں کسی کو نصیب ہوتے ہیں تو اسے بھاگنے کی جلدی نہیں کرنی چاہیے, ان لمحات کی قدر کرنی چاہیے. عبادت میں جو وقت بسر ہوتا ہے, رات دن عمر دنیا میں بسر ہو جاتے ہیں. عبادات میں جو وقت بسر ہوتا ہے, اس معدود وقت پہ انحصار ہے کہ یا تو اگر وہ عبادت قبول ہوتی ہے تو پورے دن رات کے معمولات کو عبادت بنا دیتی ہے. اگر ہم اندازہ کریں تو پانچ نمازوں میں کتنا وقت لگتا ہے, باقی سارا وقت تو عمر دنیا میں لگتا ہے. لیکن جو وقت عبادات میں لگتا ہے, اگر اس میں حضور حق نصیب ہو, خلوص ہو, تو وہ امور دنیا کو بھی عبادت الہی کا رنگ دے دیتا ہے. چونکہ ہر کام میں پھر وہ احساس غالب ہوتا ہے کہ اس طرح سے کروں جس طرح کرنے کا حکم اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو عبادت کیا, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام ہی عبادت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بال بچوں کو جو روزی کھلاتا ہے اور جوتا کپڑا لے کر دیتا ہے, ان کی تربیت کرتا ہے, وہ سب کا شمار ہو. اس کی گیا رسول اللہ, وہ سب کا کیسے ہو گیا؟ وہ تو اس پر واجب تھا, اس کی ذمہ داری تھی بچوں کی پرورش اور ان کے اخراجات کا اہتمام. تو فرمایا اللہ کے حکم کی اطاعت ہی تو عبادت ہوتی ہے. اللہ نے اس پر واجب کیا, اس نے اس کی تکمیل کی تو عبادت ہوئی. تو یہ جو عبادات فرائض ہیں, ان میں وہ قوت ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے کردار کو بدل دیں. ہم کوئی دوا کھاتے ہیں تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا. سر درد تھا, یہ گولی کھائی, اس سے فائدہ ہوا نہیں, اگر ہوا کتنی دیر بعد ہوا, فلاں دوائی لی اس سے کتنی دیر بعد, بخار تھا کون سی دوا لی اس سے کم ہوا یا اتر گیا یا چھوڑ گیا یا نہیں ہوا. اسی طرح ہمیں اپنی عبادات کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ابھی میں نے فجر ادا کی ہے تو کیا ظہر تک میری اس احساس کو یہ زندہ رکھے گی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی کائنات میں اللہ کے حکم کے مطابق رہنا ہے. پھر زور پر اور تازگی نصیب ہو جائے گی, وہی معاہدہ, وہی کیفیت. جس طرح جال بناتے ہیں نا نہر میں کہ جہاں پانی تھوڑا سا آہستہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بنا دیتے ہیں, سرخ شادی سے پانی کو اور سفید لگ جاتی ہے. تو یہ دن میں اس طرح سے رات دن کے اوقات میں اللہ کریم نے پانچ اوقات اپنی ملاقات کے لیے رکھے کہ ابھی ابھی مجھ سے مل کر جائے گا, میرے روبرو سجدے کر کے جائے گا, مجھ سے اپنی گزارشات پیش کر کے جائے گا, تو اگلے وقت تک اس کا اثر قائم رکھے گا اور میری نافرمانی نہیں کرے گا. تو ایک طرح سے بہت مدد فرمائی انسان کی, بہت کرم فرمایا, اور تو پابندی نہیں لگائی. غریب ہے, فقیر ہے, جس کو کوئی بھی گھر میں گھسنے نہیں دیتا, اللہ کے گھر کا دروازہ کھلا ہے, اللہ کی رحمت اس پہ بند, اس کے دروازے بند نہیں ہیں. آئے اور سنت کے مطابق وضو کرے, اللہ کی عبادت کرے. تو اسی طرح مہینوں میں رمضان شریف کا مہینہ بھی ہے کہ پھر 11 مہینے کے لیے بندے کا ایک سٹیمنا بن جائے اور آنے والے رمضان تک وہ کیفیات قائم رکھے جو رمضان میں نصیب ہوئی ہیں, کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. اسی میں لیلۃ القدر بھی ہے, نزول قرآن کا مہینہ ہے, رحمت عامہ, بخشش عامہ اور دوزخ سے رہائی کے اعلانات کا مہینہ ہے. اس انداز سے اس سے استفادہ کیا جانا چاہیے کہ آنے والے رمضان تک کردار سنت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل جائے اور اس کی برکات اتنی ہے کہ ایک سال باقی 11 مہینے بندے کو سیدھا رکھیں. یہ مقصد ہے. اگر یہ حاصل نہ ہوا تو پھر ہم محض اداکاری کر رہے ہیں, عبادت نہیں کر رہے, کیونکہ عبادت کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ قرب الہی کی کیفیات عطا کر دی, اور ان کیفیات کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ نافرمانی سے روک دے. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے, کوتاہیوں کی معافی بر دے, گناہ معاف فرمائے, اپنی رحمت سے نواز. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك ولا تولنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمك, انت ولينا في سفرنا وحزننا, في مالنا واهلنا, انت ولينا في الدنيا والاخره, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم ايد الاسلام والمسلمين, اللهم اعز الاسلام والمسلمين, انك على كل شيء قدير. اللهم ربنا انزل علينا من السماء ماء مباركا نافعا غير ضار, نافعا غير ضار, نافعا غير ضار, هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته, وهو الولي الحميد, وهو الولي الحميد, وهو الولي الحميد. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى سبيله برحمتك يا رب. Allah.